الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرا دیا کرو، حکم فرمایا، لیکن نکاح میں جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ کن باتوں کا خیال رکھنے سے نکاح بابرکت ہوتا ہے اور کن باتوں کے خیال نہ رکھنے سے نکاح میں بے برکتی آ جاتی ہے، بعد میں لڑائی جھگڑا اور علیحدگی تک نوبت آتی ہے بعض اوقات. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو، بھاگ دوڑ، خرچہ، پیسوں کا خرچ کرنا، پانی کی طرح بہانا اور چھ چھ مہینے پہلے سے راتوں کی نیندیں حرام ہو جانا، یہ معلوم ہوا برکت. ایک تو مشقت الگ ہے اور برکت الگ جا رہی ہے ہاتھ سے، اور یہ خود ہم نے اپنے اوپر، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے، اپنی حالت خود بگاڑی ہے. اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے معاشرے میں بگاڑ آتا رہے گا. سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیے بھی ہیں، خود بھی نکاح کیے ہیں اور اپنی بچیوں کے بھی نکاح کیے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 15 سال کی ہو گئی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس بارے میں کوئی منظوری نازل نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منظوری نازل نہیں ہوئی. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے عذر فرمایا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے، میری بچی کی عمر کم ہے، یہ کہہ کر معذرت کر لی. انہوں نے بھی برا نہیں مانا، وہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قسمت ہی نہیں تھی، یہاں قسمت میں نہیں تھا، بس ختم ہو گئی بات، بات آئی گئی ہو گئی. رشتے نہ دینے پہ بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور قتل و قتال تک نوبت آتی ہے، یہ بھی غلط ہے. کہیں سے رشتے کا منع ہو جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہی نہیں تھا، طے ہی نہیں تھا، اور اسی میں بہتری ہے. نہ جانے اگر بعد میں زبردستی کر لیتے تو کیا ہوتا، لڑائی جھگڑے ہوتے، فساد ہوتا. بس یہی سمجھ کر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. لہذا حضرت ابو بکر نے برا نہیں مانا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار کرنے میں، معذرت کرنے میں بھی کوئی پسو پیش نہیں کیا. پھر حضرت عمر کا رشتہ آیا، ان سے بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایسی کوئی منظوری نازل نہیں ہوئی ان کے رشتے کے بعد. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بھی یہ کہہ کر معذرت فرمائی کہ میری بچی کی عمر کم ہے، تمہاری عمر کافی زیادہ ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی پیاری بیٹی کا رشتہ مانگا. اس سے معلوم ہوا کہ خود بھی آدمی جا سکتا ہے. یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو روایات سے ثابت ہیں. تو خود بھی آدمی جا سکتا ہے اپنا رشتہ لینے کے لیے. یہ جو ہم نے بنا لیا کہ نہیں کسی کو وکیل ہی بنانا ضروری ہے، یہ اسی کو سمجھنا اور لازم کر لینا یہ بھی درست نہیں، خود بھی جا سکتا ہے. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برا بھی نہیں مانا. پہلے بھی دو رشتے آئے حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی حضرت ابوبکر نے خود آ کر عرض کیا، حضرت عمر نے خود آ کر عرض کیا، حضور نے برا نہیں مانا کہ بھائی تم کیوں آ رہے ہو، کسی کو بھیجا کیوں نہیں تم نے. معلوم ہوا خود بھی رشتہ لے کر جایا جا سکتا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا، ان کی عمر اس وقت 21 سال تھی، 21 سال جوان تھے، 21 سال کے کڑیل جوان تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری نازل ہوئی کہ یہ رشتہ انتہائی مناسب ہے, یہاں شادی کر دو. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جب یہ رشتہ طے ہوا, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو دن رات کے خادم تھے, 10 سال خدمت میں رہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, ان کو حکم فرمایا کہ اے انس جاؤ, ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, طلحہ کو, زبیر کو, یہ نام لیے, 5 نام لیے ہیں, ان کو اور انصار کو بلا کر لے آؤ. لہذا وہ گئے ان تمام حضرات کو اور انصار صحابہ کو بلا کر لے آئے. جب یہ حضرات جمع ہو گئے, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا, نکاح کا خطبہ پڑھا. 400 درہم تقریباً یہ مہر مقرر ہوا. اور اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طباق میں کچھ چھوارے رکھے اور وہ حاضرین کو بھجوا دیے گئے. اور حضرت ایمن, ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور فرمایا کہ میری بچی کو, فاطمہ کو, علی کے گھر پہنچا دو. یہ رخصتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو گویا حضرت ایمن, ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر دیا گیا. حضرت علی اپنے گھر پر تھے. یہی صورت زیادہ مناسب ہے, اگرچہ کہ دوسری صورت جو آج کل ہوتی ہے کہ دولہا آتا ہے, میں اس سے منع نہیں کرتا بھائی, جب شریعت نے نہیں روکا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر دولہا آئے, اور سمجھ لیجئے کہ خوب پردے دار گھرانہ ہو, ان پردے دار گھرانوں میں بھی خرابی, ہمارے پاس تو خطوط آتے ہیں, لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, پردے دار اور دیندار گھرانوں میں بھی لڑکا لڑکی کو لینے گیا ہے بارات میں, اور سب سخت پردہ, لیکن عورتوں نے جگہ مقرر کر لی کہ کہاں سے کس جھری سے جھانک کر لڑکے کو, دولہا کو دیکھنا ہے, آپ اندازہ لگائیے. اس لیے بہتر صورت یہی ہے جو حضرت علی کے نکاح میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتخاب فرمائی, اختیار فرمائی, کہ حضرت فاطمہ کو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھجوا دیا گیا. ہاں, اگر یہ چیزیں نہ ہوں, گھر کے بڑے عورتوں کو روکیں, بھائی تم جھانک کے مت دیکھو دولہا کو, یہ تو بدنظری ہے, نامحرم کو دیکھنا جائز ہے. بڑی بڑی دیندار عورتیں بھی اس وقت یہ غلطی کرتی ہیں اور وہ دولہا کو جھانک کر دیکھتی ہیں, حالانکہ وہ نامحرم ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ صورت زیادہ مناسب ہے. ہاں, اگر بالکل سخت احتیاط ہے, گھر کے بڑوں نے سب نگرانی کر رکھی ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ عورتیں جھانک کر دولہا کو دیکھ رہی ہیں, تو پھر یہ صورت بھی ٹھیک ہے, اگر دولہا آئے اور لے کر جائے اپنی دلہن کو. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہوا, سرور عالم سے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, محبوب بیوی تھی, ہر مشکل وقت میں کام آنے والی, تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو بیوی تھی حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عثمان ابن عفان نہیں, حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی تھی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حاضر ہوئی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ آپ شادی نہیں کرتے. اللہ, تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے شادی کروں؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ چاہیں تو کنواری اور آپ چاہیں تو بیوہ, جس سے آپ شادی کرنا چاہیں. فرمایا کنواری میں کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کنواری میں آپ کے محبوب دوست ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا اچھا بیوہ میں کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا سودا بنت زمعہ, جو اسلام بھی لا چکی ہیں, بیوہ ہیں, ان کے شوہر انتقال کر چکے ہیں, آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. فرمایا اچھا جاؤ تم عائشہ ماں ابو بکر کے گھر جاؤ اور ان سے عائشہ کے لیے میری بات کرو. حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کر, اب دیکھیے یہاں پر وکیل بنایا گیا, رشتہ دے کر اس کی بات کرنے کے لیے بھیجا گیا, یہ بھی صحیح ہے, یہ صورت بھی صحیح ہے. لڑکا خود چلا جائے لڑکی والوں کے پاس, یہ صورت بھی صحیح ہے. لڑکی والے خود بات کریں لڑکے سے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے رشتے کی بات کی، جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، یہ صورت بھی جائز ہے. کسی ایک صورت کو منتخب کر لینا اور دوسری صورت میں برا ماننا، یہ ٹھیک نہیں، مناسب نہیں. تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے گھر پہنچی، یہ روایت خود حضرت عائشہ سے ہے کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائیں اور انہوں نے میری والدہ سے ام رومان سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر کی چیز تمہارے لیے مقدر کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری بیٹی عائشہ کے لیے رشتہ دے کر بھیجا ہے. انہوں نے فرمایا میں تو تیار ہوں، مگر حضرت ابو بکر ابھی تشریف نہیں لائے، وہ تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، ان سے بات کر لینا. تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تشریف لے آئے، ان سے بھی یہی بات عرض کی گئی کہ اللہ نے بڑی خیر کی چیز مقدر کرنے کا ارادہ فرمایا ہے اور حضرت عائشہ کے لیے رشتہ دے کر مجھے بھیجا ہے رشتے کی بات کرنے کے لیے. فرمایا میں تو حضور کا بھائی ہوں اور عائشہ ان کی بھتیجی ہوئی، کیا بھتیجی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ بات حضور سے پوچھ کر بتا سکتی ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گئیں، یہ بات عرض کی، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے جا کر کہو کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اور جو یہ خون کا رشتہ تھوڑی ہے، جو خون کا رشتہ ہو، حقیقی بھائی ہو، اس صورت میں بھتیجی سے نکاح ناجائز ہے، لیکن اس وقت تو میری حضرت عائشہ سے شادی ہو سکتی ہے. لہذا انہوں نے یہ بات جا کر حضرت ابو بکر کو بتائی کہ آپ کی بیٹی کی شادی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے، یہ حقیقی بھتیجی نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا تم بیٹھو، یہ کہہ کر گھر سے باہر تشریف لے گئے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خولہ بنت حکیم کو بتایا کہ اصل میں ابو بکر اس لیے باہر گئے ہیں کہ ہم نے مطعم ابن عدی کے بیٹے سے، جبیر ابن مطعم سے، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو مطعم ابن عدی کے بیٹے سے عائشہ کا نکاح، عائشہ کی بات طے کر رکھی ہے، وعدہ کر رکھا ہے. تو حضرت ابو بکر ان سے بات کرنے گئے، وہاں تشریف لے گئے، تو معلوم ہوا یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا انتظام خود اللہ تعالی نے فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بات کرنے تشریف لے گئے تو مطعم ابن عدی اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر فرمایا کہ تمہارا میری بیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطعم ابن عدی نے کہا کہ میری بیوی سے پوچھ لو. بیوی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے عائشہ سے کر دی تو تم زبردستی ہمارے بیٹے کو اپنے دین میں داخل کر لو گے، یعنی مسلمان کر لو گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمائی، حضرت مطعم ابن عدی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا یہ جو میری بیوی کہہ رہی ہے میرا بھی یہی خیال ہے. اس طرح یہ رشتہ ختم ہوا اور وہ وعدہ جو تھا وہ خود ہی انہوں نے توڑ دیا. لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی تشریف لائے اور خولہ بنت حکیم سے فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارے ہاں تشریف لے آئے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اس طرح یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. یہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی اور 9 سال کی عمر، ایک روایت 7 سال کی بھی ہے لیکن یہ مرجو روایت ہے، 9 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں پہنچ کر یہ رخصتی عمل میں آئی. اور یہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جب مدینہ منورہ میں جہاں رہ رہے تھے، ہمارے گھر میں کھجور کے 2 تنے تھے، ان سے رسی باندھ کر ہم نے جھولا بنا رکھا تھا، اس جھولے میں میں جھول رہی تھی، میری والدہ جلدی جلدی تشریف لائیں اور میرے بال چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، میری والدہ نے مجھے پہلے جھولے سے اتارا، میرے بالوں کو سنوارا، ان کو درست کیا اور میرے چہرے کو پانی سے دھویا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے پاس تشریف لے گئیں۔ تو فرماتی ہیں میرا سانس پھولا ہوا تھا، کمرے کے باہر کھڑی رہیں، جب سانس معمول پر آ گیا، معتدل ہو گیا، تو پردہ ہٹا کر اندر تشریف لے گئیں، ہاتھ پکڑے ہوئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ کمرے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما تھے، انصار مدینہ پاس موجود تھے۔ میری والدہ نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ آپ کے لیے اس میں اور اس کے لیے آپ میں خیر و برکت ڈال دیں۔ یہ بات سن کر جو انصار تھے وہ فوراً وہاں سے کھڑے ہو گئے، یہ وہاں کی روایت تھی کہ جب یہ الفاظ سن لیے اب وہاں سے کھڑے ہو گئے تاکہ خلوت ہو جائے شوہر اور بیوی کے لیے۔ لہذا وہ لوگ انصار مدینہ فوراً وہاں سے کھڑے ہو گئے اور باہر چلے گئے۔ اس طرح سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رخصتی عمل میں آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری رخصتی پر نہ تو کوئی اونٹ ذبح کیا گیا نہ بکری ذبح کی گئی۔ یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں۔ لہذا رخصتی کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھانے کا کھلانا ثابت نہیں، کسی بھی رخصتی پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کھانا نہیں کھلایا، کبھی بھی رخصتی پر کھانا کھلایا ہی نہیں گیا۔ لیکن بھائی اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے، کوئی اگر کچھ کھانا کھلانا ہی چاہتا ہے، تو سب سے اعلیٰ درجہ میں عرض کرتا ہوں وہ تو یہی ہے کہ کھانا کھلایا ہی نہ جائے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے رخصتی کے موقع پر کہ کھانا کھلایا ہی نہ جائے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ خود حضرت عائشہ کے الفاظ یہ دلیل ہیں کہ نہ میری رخصتی پر اونٹ ذبح کیا گیا نہ بکری ذبح کی گئی۔ لیکن دوسری صورت میں عرض کرتا ہوں، اعلیٰ صورت تو یہی ہے کہ کھانا بالکل نہ کھلایا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کر لی جائے جو کھانے کے زمرے میں نہ آتی ہو، جو ہمارے بعض بزرگوں نے اختیار بھی کیے، اللہ والوں نے اختیار کیے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شام کے وقت میں نکاح ہو عصر کے بعد، جو مستحب ہے، مستحب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد نکاح کرنا مستحب ہے، مغرب کے بعد رخصتی کر دی جائے، یہ مستحب عمل لکھا ہے علماء نے، لہذا عصر کے وقت نکاح کر دیجئے، اور نکاح کے بعد چائے، پیسٹری، بسکٹ وغیرہ، کیک وغیرہ یہ کھلا دیے جائیں، شربت کھلا دیا جائے۔ اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ کھانا کھلایا گیا ہے، کھانے کے زمرے میں نہیں آتا، عرف میں اس کو کھانا نہیں کہا جاتا، عرف عام میں، ہمارے عرف میں اس چیز کو کھانا نہیں کہا جاتا، لہذا یہ دوسرا درجہ ہے۔ چلیے بھائی یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اگر کسی کو کھانے کھلانے کا ہی شوق ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے سے اول تو ڈرنا نہیں چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اس کی بھی گنجائش ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، جو مہمان آئے ہوئے ہوں، قریبی رشتہ دار، جیسے لڑکی کے چچا وغیرہ آ جاتے ہیں، دلہن کے چچا آ جاتے ہیں اور اس کی خالائیں آ جاتی ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو کھانا تو کھلانا ہی چاہیے میزبانی کے طور پر، تو اس کو گویا میزبانی کے طور پر ان کو کھانا کھلا دیا جائے اسراف سے بچتے ہوئے۔ لیکن جو آج کل ہوتا ہے کہ 2000 آدمیوں کا ہال سے شادی ہال میں بک کرائے جا رہے ہیں، کئی مہینوں پہلے ہزاروں آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر ایک صاحب نے خود بتایا کہ وہ کھانا جب بچ گیا، اور ڈھیر سارا کھانا بچ جاتا ہے، ضائع بھی ہوتا ہے، اور وہ کھانا جب بچ گیا تو اس پر بلیاں آ رہی تھیں، ایک صاحب ان کو بلیوں کو ہٹاتے ہوئے کہہ رہے تھے ارے بلیوں ہٹو، یہ کھانا تو مدرسے کے طلبہ کو جائے گا۔ انہوں نے جب آ کر یہاں ہمارے یہاں بتایا تو وہاں پر پھر حضرت نے پابندی لگائی کہ کوئی ضرورت نہیں ایسی شادیوں کا کھانا وصول کرنے کی، ایسی شادیاں جہاں پر یہ کہا جاتا ہو یہ بچا ہوا کھانا جس پر بلیاں حملہ کر رہی ہوں اس کو کہا جائے کہ یہ مدرسے کے طلبہ کو جائے گا۔ مدرسے کے طلبہ دین کے پڑھنے والے ہیں، اور دین عظیم چیز ہے، اللہ کے نزدیک دین بہت عظیم ہے، عظیم کے لیے عظیم کا انتخاب ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کا، یہ گھٹیا درجے کا انتخاب کرنا یہ دین کی توہین ہے، تعظیم نہیں ہے دین کی۔ تو بہت سارا کھانا ضائع ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے، مووی بنائی جاتی ہے، تصویریں کھینچی جاتی ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، یہ تو ظاہر ہے اس سے کون اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ لہذا اسراف و تبذیر سے بچتے ہوئے یہ جو صورتیں میں نے عرض کی ہیں یہ اختیار کی جا سکتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طریقے سے رخصتی ہوئی. تو یہ صورت بھی جائز ہے, اس طرح بھی کرنا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں بعد میں عرض کر دی جائیں گی. ایک بات جو سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, موقع مل جاتا ہے تو عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بارش کے موقع پر بعض مساجد میں اذان دی گئی. دیکھیے, نماز کے علاوہ دیگر مواقع پہ اذان دینے کی مشروعیت یا تو بچے کی پیدائش پر ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے, یہ نماز کے علاوہ ہے کیونکہ وہ نماز کا موقع نہیں ہوتا. دوسرا موقع وہ آگ بجھانے کے وقت ہے کہ آگ لگ جائے تو اس وقت اذان دینی, یہ شریعت میں مشروع ہے, اس کی روایت ملتی ہے. دوسرا یہ کہ جب کسی پر جنات کا حملہ ہو, خبیث جنات اس پر چھا جائیں, اس کے زیر اثر آ جائے کوئی شخص خبیث جنات کے, اس کے قریب اذان دی جائے. تو فقہاء نے یہ مواقع لکھے ہیں. لہذا بارش کا موقع یہ کہیں منقول نہیں, کہیں پر بھی یہ بارش کا موقع منقول نہیں, نہ حدیث میں, نہ فقہ میں, نہ قرآن کریم میں. اور جب اذان دی جائے گی بارش کے وقت تو لوگ یہی سمجھیں گے شاید یہ سنت ہوگی, لوگ تو یہی سمجھیں گے. لہذا اس ایسا کرنا کہ کسی عمل کو سنت سمجھ کے کرنا, دین کا حصہ سمجھ کے کرنا جبکہ وہ دین کا حصہ نہ ہو, وہ بدعت بن جاتا ہے, اسی کو بدعت کہتے ہیں. لہذا اذان کے وقت میں بارش کے وقت میں اذان دینے نہ دینے میں ہی احتیاط ہے, نہ دینا ہی درست ہے, بہتر یہی ہے کہ اذان نہ دی جائے کیونکہ منقول نہیں. منقول یہ صرف تین مواقع ہیں جو میں نے عرض کر دیے. لہذا ان مواقع کے علاوہ اذان دینے میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ دین کا حصہ ہوگا کیونکہ مسجد سے ایسا ہو رہا ہے, مسجد سے اذان دی جا رہی ہے, لہذا یہ درست نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اذان نہ دی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.